السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. آج خطبے کا موضوع ہے اعمال کی حفاظت. اعمال کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اعمال کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے؟ اعمال کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ اعمال کی حفاظت کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس موضوع کی کیا اہمیت ہے؟ کیا صرف عمل کر لینا کافی ہے، یا اس عمل کے ساتھ جو ثواب اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے اس کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے؟ اعمال کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جدوجہد کرتے رہتے ہیں. کیا ان اعمال کا فائدہ اور جو ثواب اللہ تعالی نے ان اعمال پر مرتب فرمایا تھا وہ ان اعمال کرنے والوں کو ملا یا نہ ملا؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص کرم تھا اور آج بھی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ رہے، کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی، ہم سب نے روزہ رکھا، صلاۃ التراویح کا اہتمام کیا، صدقات اور خیرات جتنی ہم سے ہوئے وہ بھی کرتے رہے، اپنی زبان کو محرمات سے، نافرمانیوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہے، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے رہے، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکتے رہے، اور یہ محض اللہ تعالی کی طرف سے توفیق کا نتیجہ ہے. اگر ہمارا رب ہمارے اوپر یہ کرم نہ کرتا تو ہم اس لائق کبھی بھی نہ تھے. لیکن کیا یہ سارے اعمال جو ہم نے کیے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں، کیا ان کا اجر و ثواب باقی ہے؟ کیا ان اعمالوں سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہر عبادت کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب ضرور مرتب فرمایا ہے. بعض ایسے ثواب ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف ہمارا رب جانتا ہے. لیکن ہمیں یہ یقین ضرور ہے کہ اس عبادت پر اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی ثواب ضرور مرتب فرمایا ہے. روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، اعمال میں سے، عبادات میں سے ہر عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سوائے روزے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا فرماؤں گا، کتنا اجر ہے اللہ اعلم، لیکن یہ یقین ہے کہ بہت ہی زیادہ ہے، لیکن کیا ہم نے اس اجر کو پایا ہے یا نہیں؟ اعمال کی قبولیت کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے، ہر مومن، متقی، پرہیزگار، اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہمیشہ جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے بعد اپنے آپ کو ترازو پر رکھتا ہے، کیا یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ وہ ترازو کیا ہے؟ کیا اس عبادت کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ اگر اس عبادت کے بعد میرے اندر 10% بھی تبدیلی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کچھ اعمال قبول فرمائے ہیں، اور اگر 1% بھی تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب پھر کچھ اور ہے، جو بھی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کمال عمل کرنے میں نہیں ہے، کمال عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت کرنے میں ہے۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں یاد رکھیں، اگر وہ عمل محض دنیا کے لیے ہے تو ہم دنیا بھی چھوڑ جائیں گے، وہ عمل بھی چھوڑ جائیں گے اس دنیا میں، اور اگر وہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول فرمایا ہے تو واللہ وہ عمل کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں، اس کا اثر اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ جب عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو اس کا اثر اس دنیا میں آخرت سے پہلے ملتا ہے، دنیا میں یہ تین چیزیں دیکھ لیں، نمبر 1 جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، محسوس نہیں ہوتی، نمبر 2 آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، نمبر 3 دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں جن کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور کتنی مسلمان ہیں جن کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے جب گانا سنتے ہیں، جب کوئی نافرمانی کرتے ہیں؟ ایک ہے سچا سکون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک ہے جھوٹا، جھوٹے سکون بھی تو ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں ان کا اثر دنیا میں پہلے ہوتا ہے اور آخرت میں یہ عمل ساتھ رہتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو. اگر اچھا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی اچھا ہے، آخرت میں بھی اچھا ہے، اور اگر برا ہے تو دنیا میں بھی اس کا اثر برا ہے، آخرت میں بھی اس سے زیادہ برا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، شاید ان میں سے میں بھی ہوں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی رکا ہوا کام ہے، پورے گھر والے پریشان ہیں، اس کام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے رہے، جب وہ کام ہو گیا آپ گھر میں آتے ہیں، یہ خوشخبری سناتے ہیں، شاید اس وقت گھر والے مصروف ہوں، والد صاحب اپنے کسی تکلیف یا بیماری یا کمر کے درد کی وجہ سے توجہ سے بات نہیں سنی اور کہہ دیا ٹھیک ہے الحمدللہ، والدہ صاحب کسی اور کام میں مشغول ہے، بیوی بچوں کے چکر میں پڑی ہے، آپ کا یہ رکا ہوا کام بڑی مشکل سے ہوا ہے، اتنے عرصے سے آپ منتظر تھے اس کے، اور جو امیدیں آپ لے کے گئے تھے کہ اتنی خوشی ہوگی، مجھے اس طریقے سے پیارے الفاظوں سے نوازا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہ ہوا، خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، ارے کل تک تو یہ سارے پریشان تھے، شاید ان کی پوری دنیا اسی کام میں پھنسی ہوئی تھی، یہ کام ہو گیا کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کام کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی جھوٹ بولے، کتنی رشوت دی، کتنی کام، کتنی نافرمانیاں کر بیٹھے. ہو سکتے ہیں گھر والے راضی ہو جائے، لیکن ان کا تو یہ رویہ تھا کہ جیسے توقع تھی ویسے نہ ملا. وقت گزر گیا، کام بھی ہو گیا، اور دل میں ایک حسرت سی رہ گئی، کاش اس وقت ایسے ہوتا ایسے نہ ہوتا. یاد رکھیں، ہم جو کام دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں یہ لوگ دیں یا نہ دیں، وہ کام بھی یہیں رہ جائے گا، یہ دنیا بھی یہیں رہ جائے گی، لیکن جو کام آپ اپنے رب کے لیے کرتے ہیں واللہ اس کا کوئی بدلہ تم اس دنیا میں دیں یا نہ دیں، وہ کریم اس کا بدلہ ضرور دے گا، ضائع نہیں ہوگا، ذرے برابر عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرے برابر نیک اور صالح اور اچھا عمل کرتا ہے، ذرے برابر، ذرے کا وزن کیا ہوتا ہے، اس کا بھی اچھا بدلہ اسے ملے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جو ذرے برابر بد عمل کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسے ضرور ملے گا. اس لیے عقل مند سمجھدار انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، میرا رب اس عمل سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر راضی ہوتا ہے تو کر لو اور اسی کے لیے کرو، واللہ کہاں سے کب کیسے آسانی آتی ہے آپ کی سوچ سے بھی باہر. جب بھی کوئی عمل کرو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو، چاہے دنیاوی عمل کیوں نہ ہو، پھر اس کا اثر دیکھو اپنی زندگی میں، گھر والے اس کا ریوارڈ دیں یا نہ دیں، اس کا اچھا بدلہ دیں یا نہ دیں، آپ کے نام اعمال میں آپ کی صحیح نیت اور اس حسن کارکردگی کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں یہ دنیاوی عمل بھی نیک و صالح عمل بن جائے گا. لیکن اگر الٹا ہوا، دنیا داروں کو راضی کرتے رہے، اور اپنے رب کو ناراض کرتے رہے، ہاتھ میں نہ یہ دنیا آئی، وہ عمل بھی ضائع ہو گیا، اور سوائے اس کے بدلے کے، سوائے حساب کے کچھ باقی نہ رہا. اچھا یہ بھی دیکھیں، اس سے پہلے میں بیان کروں کہ عمل صالح کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. اب یہ جانتے ہیں کہ ہم کتنی ظالم ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا بڑی ظالم ہے. جب انسان مر جاتا ہے، اور ہم سب نے مر جانا ہے، سب سے پہلے دنیا والے اپنے ہی پیارے اس انسان سے اس کا نام چھین لیتے ہیں. کبھی سنے آپ نے مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اسے؟ جب انسان مر جاتا ہے اس کا نام لیتا ہے کہ فلان کہاں ہے، یا اس کی باڈی کہاں ہے، نام لیتا ہے کبھی کوئی فلان کا؟ فلان تو مر گیا نا، اب اس کی باڈی رہتی ہے بس، کہ اس کی باڈی کہاں ہے، اسے غسل دیا گیا ابھی تک نہیں دیا گیا، فریج میں رکھی ہوئی ہے یا باہر ہے، مسجد میں ہے، کہاں پہ ہے. تو سب سے پہلے ہم سے ہمارا نام چھین لیا گیا. یہ جو ٹائٹل ہیں سب چھینے، کوئی نہیں کہہ گیا ڈاکٹر صاحب مر گئے، یا ڈاکٹر صاحب کہاں ہے، کہتے باڈی کہاں ہے، یہ نام، یہ ٹائٹل، یہ بڑے عہدے سب یہیں پہ رہ جائیں گے، اور سب سے پہلے اپنے ہی چھین لیں گے. دوسرا اسٹیپ پھر یہ باڈی جو ہے ابھی باقی تھی، یہ بھی چلی گئی. کیا کہتے ہیں؟ جنازہ. جنازہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اور جنازہ جو ہے یا تو اس نماز کا نام ہے جو ہم پڑھتے ہیں میت پہ، یا اس تختے کا نام ہے جس پر ہم میت کو رکھ کے جاتے ہیں. اب لکڑی کا نام لے رہے ہیں، اب نہ نام رہا نہ اس باڈی رہی. اگلا سٹیپ دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، نام بھی گیا، باڈی بھی گئی. جب دفن کر لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دفن کیا، یا فلان نام لے کے کہتے ہیں دفن کیا، کہتے ہیں میت کو دفن کیا. میت نام رہ جائے گا باقی. یہ دنیا ہے ہماری، اور اس کی حقیقت ہے. اور یہ وقت ہم سب پہ آنے والا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اس راستے سے کسی کو بھی آج تک نجات نہ ملی. موت حق ہے، اور اس کی کڑواہٹ ہم سب کو لینی ہی پڑے گی. اعمال کی حفاظت کے تعلق سے یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول کر لیتا ہے نا، تو اس پر اپنے خاص انعام اور احسان کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو مزید توفیق مل جاتی ہے اگلے عمل کرنے کی. ایک نیک عمل کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یاد رکھیں، کہیں دو رکعت پڑھ کے سینہ تان کے کبھی چلنا نہیں کہ میں ہی کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سبحان اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو. ابھی تک وہ صبر کرتے آئے ہیں، قدم قدم پر صبر ہی تھا، لیکن یہ خاص قسم کا صبر ہے، خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے ساتھ. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ان لوگوں کے ساتھ صبر کرتے رہو جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین صبح کے وقت اور شام کو دعائیں کرتے ہیں. صبح کے وقت ان کی دعاؤں کا نچوڑ یہ ہوتا کہ اے اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. توفیق کی دعا ہوگی. اور شام کو اللہ تعالی سے دعا کرتے اللہ تعالی ہمارے عمل قبول فرما. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نیک اور صالح عمل کر سکیں. ہم اس قابل نہیں ہیں, اگر تیری مدد نہ ہو, تجھ سے توفیق نہ ہو تو ہم یہ عمل کر ہی نہیں سکتے. سبحان. اور شام ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں, تقدیر میں اس سال کے رمضان کو لکھ دے, ہمیں اتنی مہلت دے, اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان کے مہینے کو حاصل کر لیں. اور رمضان کے بعد اگلے 6 مہینے اللہ تعالی سے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو ان کا پورا سال اسی فکر میں گزرتا کہ عمل صالح کریں, نمبر 1 توفیق اللہ تعالی کی طرف سے ہو, اور نمبر 2 اللہ جب وہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اور یہی 2 طریقے ہیں اعمال کی حفاظت کی. پہلا طریقہ ہے کہ عمل کرنے والے بنو, عمل کرو گے تو محفوظ بھی رہیں گے, اور جو عمل کرتے نہیں تو حفاظت کی چیز کی ہوگی. تو پہلے ہمیں عمل کرنے والا بننا چاہیے, عمل کیسے کیے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالی ہر عبادت کے بعد ایک اور عبادت بھی اسے جوڑ دیتا ہے, تاکہ یہ بندہ جو ہے پے در پہ عبادت کرتا رہے, پوری رکاوٹ, کوئی فاصلہ, انقطاع نہ ہو جائے. ایک عبادت ہوئی پھر دوسری کی طرف اللہ تعالی رغبت دیتا ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا, پورے 1 سال کے روزے کا اجر و ثواب 1 مہینہ اور 6 دن کے روزے کا. رمضان کا مہینہ کے روزہ رکھ لیا, الحمدللہ. اب ایک اور عمل باقی ہے, 6 دن کا روزہ رکھ لیں اور پورے سال کا اجر و ثواب حاصل کریں. آپ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لیا اور پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھ لیے تو پورے سال کا روزے کا اجر و ثواب کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے بعد پورے سال میں کھاتے پیتے رہیں, آپ کے نامہ اعمال میں روزہ لکھ دیا گیا. آپ مزے سے کھا رہے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں اس دن کا روزہ لکھ دیا گیا پہلے سے. سبحان اللہ, یہ کرم ہے کریم کا. ہم کہاں ہیں؟ اور پھر آسانی دیکھیں آپ, جو 30 دن روزہ رکھ سکتا ہے 6 دن نہیں رکھ سکتا. اگر یہ 2 مہینے کے بعد ہوتا جس نے یہ 6 روزے سفر میں رکھے, مثال کے طور پہ, مشکل ہوتا کہ نہیں؟ کیونکہ عادت بن جاتی ہے رمضان میں. اور یہ اتنی عظیم ثواب, اللہ تعالی رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, جانتا ہے کہ میرا بندہ ضعیف اور کمزور ہے, میں اسے پورے سال کے روزے کا ثواب دینا چاہتا ہوں, اس لیے اس کا وقت مقرر جو کہ وہ بھی آسان ہے، 30 دن کے بعد 6 روزے اور رکھ لو. تو عمل کی حفاظت کے لیے جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے عمل کرنے والے بن جاؤ اور کرتے رہو، اپنے عمل کو جاری رکھو. اور واللہ یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ محض اللہ تعالی کی طرف سے آسانی ہوتی ہے، آپ کرنے والے تو بنو. اور جس کو اللہ تعالی نے عمل کرنے کی توفیق دی ہے نا، واللہ اس شخص کو اللہ تعالی نے لاکھوں کروڑ لوگوں کے بیچ میں سے یوں چنا ہے اور اس پر اپنا احسان اور کرم اور فضل نازل فرمایا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، یاد رکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فجر کی نماز میں باجماعت نماز پڑھنا عام طور پہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. دنیا کے کروڑوں لوگ سو رہے ہیں اور یہ بندہ اس خاص وقت میں جب نیند گہرائی میں ہوتی ہے اور خاص لطف اور مزہ آتا ہے نیند کا، اس وقت یہ بندہ اٹھتا ہے. سردی ہے گرمی ہے کوئی پرواہ نہیں، ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی ہے کوئی پرواہ نہیں، پانی ہے یا نہیں ہے مٹی تو ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ کے جاتا ہے اور راستے میں دعا کرتا جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے. واللہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی خوشی نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی خیر نہیں. کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص کرم کیا ہے اس بندے پر. آپ صرف ایک بالشت قریب ہو کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو قریب کرتا ہے. ایک بالشت تو قریب ہونا یہ ہم سے مطالبہ ہے کہ قدم تو بڑھاؤ، آگے تو بڑھو. لیکن ہمارا کوئی معاملہ ہی عجیب سا ہے، ریورس گیئر لگائے ہوئے پیچھے جانا چاہتے ہیں اور تڑپ اور طلب آگے جانے کی ہے، آسمان چھونے کی تڑپ ہے اور زمین سے چمٹے ہوئے لپٹے ہوئے. سبحان اللہ، کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں. آپ ایک قدم بڑھاؤ 10 قدم آگے اللہ تعالیٰ کر دے گا، چلنے والے بنو. تو پہلا طریقہ عمل کی حفاظت کی کہ عمل کو جاری رکھو. دوسرا طریقہ ہے مبطلات الاعمال سے بچو. جو چیزیں عمل کو ضائع اور اکارت کر دیتی ہیں ان چیزوں سے بچو، اور یہ بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کہ عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں. جی ہاں، کمال صرف عمل کرنے میں نہیں، کمال عمل کرنے کی حفاظت میں ہے. اعمال کی حفاظت کا جو دوسرا طریقہ ہے یہ، میں حاضرین سامعین سے گزارش کرتا ہوں ذرا توجہ سے سنیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مبتلات سے بچ سکے. جو ان سے بچ نہیں سکتا اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا، ان سے بچنا ضروری ہے. اور جب تک ہم جانیں گے نہیں ہم بچیں گے کس چیز سے، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. میں اس تھوڑے سے وقت میں چند اشارے دیتا ہوں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اور میں جانتا ہوں الحمدللہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود سب سمجھدار ہیں، الحمدللہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے عملوں کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں. مبطلات الاعمال وہ چیزیں جو عمل کو اکارت کر دیتی ہیں ان میں سے نمبر ایک جو ہم سب جانتے پھر اس کا ذکر کروں گا میں، جو نہیں جانتے آخر میں ذکر کروں گا، جو ہم سب جانتے پہلے نمبر پہ ہے الریا، ریاکاری. اور ریاکاری دو لفظوں میں کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر لینا. اگر عبادت ہے تو اس کو خوبصورت کرنا لوگوں کے لیے تاکہ لوگ کہیں بڑا عبادت گزار ہے. حقیقتاً اس کا طرز عمل ایسا نہیں زندگی میں، وہ عبادات کو بوجھ سمجھ کے کرتا ہے، مشکل ہوتی ہے عبادت کرنا اس کے لیے، لیکن جب دو چار لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے اچھا عبادت کرنے والا کو نظر نہیں آتا. الریا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ویل ہے، عذاب ہے اس رب کریم کی طرف سے، رحمان الرحیم کی طرف سے. عجیب بات ہے، رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، نماز فرض کی ہے تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، لیکن ویل ہے، عذاب ہے نمازوں کے لیے. جی ہاں، ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، اس غفلت میں سے ایک غفلت یہ بھی ہے کہ نماز سے پڑھ لیتے ہیں لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے رب کے لیے نہیں پڑھتے. نماز تو ہو گئی لیکن قبول نہ ہوئی. عجب بات دیکھیں کہ ریاکار جب ریاکاری کرتا ہے تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی یا دہرانے کی ضرورت محسوس بھی نہیں ہوتی. دیکھیں کسی شخص کی نماز میں کوئی خلل پیدا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز دوبارہ پڑھ لیتا ہے کہ نہیں. ریاکاری اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ریاکار کو پتہ بھی ہے کہ نماز قبول نہیں ہو رہی لیکن دوبارہ دہرا بھی نہیں سکتا، نہ اسے توفیق ملتی ہے. اور ریاکاری سے جو عمل، جس عمل میں ریا شامل ہو جائے وہ عمل اکارت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرة میں یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله رياء الناس. اے ایمان والو، اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع نہ کرو. کس چیز سے؟ بالمن والاذى، احسان جتلانے اور اذیت دینے سے، جیسا کہ اس شخص کے عمل ضائع ہوئے جو ریاکاری کرتا ہے. اس سے واضح ثبوت ہے کہ ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جو تین لوگوں کو عذاب ملے گا وہ تین ہیں. ان میں سے ایک وہ جس نے جہاد کیا اور شہید ہوا، اسے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میرے ساری زندگی جہاد میں گزری ہے، تیرے لیے میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میری جان نکل گئی اور میں مر گیا، شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے اس لیے جہاد میں حصہ لیا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ بہادر ہے، اور لوگوں نے کہا خذوہ الی النار، لے جاؤ جہنم کی طرف اسے. ہر ایک شخص اپنی جان قربان کر دیتا ہے تب بھی جنت سے محروم ہے. جی ہاں، محروم ہے جنت سے، کیونکہ اس نے اپنی جان تو قربان کی، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ اسے کہیں بہادر ہے، اور لوگوں نے کہا، اس کا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، اب آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت میں سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. دوسرا وہ شخص جس نے جو قرآن پڑھتا رہا اس کا علم حاصل کرتا رہا اور پڑھاتا بھی رہا اور سب سے بہترین شخص ہے وہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کی تعلیم دیتا ہے دوسروں کو. تم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے زندگی ساری قرآن مجید کے اہتمام کرتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ میں مر گیا. اسے کہا جائے گا جھوٹ بولا ہے تم نے، تم نے صرف اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کا علم حاصل کیا اور اس کو تعلیم دیتے رہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ قاری ہے، یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے. اور لوگوں نے کہا تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو چکا، خذوہ الی النار، لے جاؤ اسے جہنم کی طرف. اور تیسرا وہ شخص جو سخی تھا، صدقات اور خیرات دیتا رہا، اے میرے بندے تو نے کیا کیا دنیا میں؟ کہہ گئے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے پر بہت کچھ خرچ کیا، صدقات اور خیرات دیتا رہا یہاں تک کہ میں مر گیا. کہا جائے گا جھوٹ بولا ہے تم نے، تم نے صرف اس لیے یہ صدقات اور خیرات دیا تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے. اور لوگوں نے کہا خذوہ الی النار، سے آگ کی طرف لے کے جاؤ. دنیا میں نہ جانے اتنی کتنی لوگ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم مجاہد سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، قاری حافظ سمجھتے ہیں، ہماری نظروں میں سخی دیکھتے ہیں، ارے اس جیسا تو کوئی ہے نہیں. حقیقت وہ رب جانتا ہے کیا ہے. خذوہ الی النار، کیا جاتا ہے؟ اگر دنیا میں لوگ تمہیں سخی نہ کہتے تو جاتا کیا تمہارا؟ اگر لوگ دنیا میں تمہیں عالم نہ کہتے تو کیا جاتا ہے؟ اگر لوگ دنیا میں تمہیں بہادر نہ کہتے تو کیا جاتا ہے؟ لیکن اس سے بڑھ کر بدبختی کوئی ہے؟ دنیا میں عمل بھی کرتے رہے، ذرا غور کریں یہاں تک کہ میں مر گیا، مرتے دم تک کرتے رہے، لیکن انجام جہنم. انا للہ وانا الیہ راجعون. مبطلات الاعمال میں سے جو دوسرا ہے وہ ہے المن والاذى، احسان جتلانا اور اذیت دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذى، احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. بعض لوگ دیتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، فقیروں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، لیکن آئے دن اسے پریشان بھی کرتے رہتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں یا اذیت دیتے رہتے ہیں، ہر محفل میں اپنی نظروں کے تیروں سے اسے قتل کر دیتے ہیں کہ میں محسن ہوں، مجھے جانتے نہیں ہوں، ہر چھوٹی بات پہ اس احسان کو سامنے لے کے آتے ہیں، یہ اذیت نہیں؟ اس سے بہتر ہم نہ دیتے نا، دینا بھی ہے پھر اذیت بھی دینی ہے. یاد رکھے قیامت کے دن اس نے تو تم سے لے لیا جو تم نے دیا ہے، اس کو تو فائدہ ہوا، تمہیں دو نقصان ہوئے، نمبر ایک دنیا میں تمہارا مال چلا گیا، آخرت میں اس کو کوئی اجر ثواب باقی نہیں بلکہ تمہیں پکڑ ہوگی. کیونکہ لا يدخل الجنة من نان، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، اور اذیت دینے والے کا الگ سے عذاب ہے، الگ جرم ہے. ارے کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، مسلمان تو یہ جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تیسرے نمبر پہ ہے مبطلات الاعمال میں سے عصر کی نماز کو چھوڑ دینا, عصر کی نماز. ویسے تو بے نمازی کافر, اس کے بعد میں آخر میں کروں گا, لیکن عصر کی نماز کے تعلق سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله, جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا, ترک کیا, اس کا عمل اکارت ہو گئی. کیا ہوتا عمل اکارت ہو گئے, سارے عمل ضائع ہو گئے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا کافر, سارے عمل اکارت ہو گئے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اس دن کا صرف یہ نماز نہیں, اس دن کی جتنے بھی اعمال ہیں سارے اکارت ہو گئے, پورے دن کے اعمال. روزہ تھا وہ بھی گیا, باقی نمازیں کو بھی گئیں, رات صلاۃ التراویح یا صلاۃ القیام یا تہجد پڑھی وہ بھی گیا, صدقات و خیرات بھی گئے, بدن کے حسن سلوک کی وہ بھی گئی, جو بھی نیک عمل کے سب اکارت ہو گیا. جرم کیا ہے؟ ایک نماز کو چھوڑ دیا. چوتھے نمبر پہ ہے التألی علی اللہ سبحانہ و تعالی, تکبر اور گھمنڈ کرنا اور اپنے رب کے فیصلے سے آگے بڑھنا. سبحان اللہ. ابن ماجہ میں ایک قصہ ہے کہ دو ایسے لوگ تھے, ایک اچھا عمل کرنے والا تھا اور ایک نافرمان تھا, ایک فرما بردار تھا اور ایک دوسرا نافرمان تھا. جو فرما بردار تھا, اس نافرمان شخص کو بار بار دیکھ نصیحت کرتا, یہ نافرمان باز نہ آتا. تو ایک دن اس فرما بردار شخص سے اس شخص نے یہ کہا, اللہ تعالیٰ تمہاری کبھی مغفرت نہیں کرے گا. دیکھیں جملہ, دیکھیں ایک جملہ کہا اس نے, اللہ تعالیٰ تمہاری کبھی مغفرت نہیں کرے گا, جاؤ. کہہ دیا غصے میں اور چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یہ کون ہے جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ کون ہے یہ؟ سن لو, اس کو تو میں نے بخش دیا ہے اور تمہارے سارے عمل اکارت کر دیے. میں نے سارے عمل اکارت ہو گئے ایک لفظ سے, ایک جملے سے. فرما بردار بھی اللہ کا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فرما بردار ہے, وہ نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ وہ بھی توبہ کر لے. وہ حلیم ہے, بردبار ہے, جلدی نہیں پکڑتا, اپنے دشمنوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے, نافرمانوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے. اور یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ واپس آ جائے, یہ توبہ کر لے, اس سے ملامت و ندامت محسوس ہو نافرمانی کرنے کے بعد یہ واپس پلٹے. یہ بندے کا اور رب کا آپس میں معاملہ ہے. تم اسے نصیحت کرتے رہو, یہ ٹھیک طریقہ تھا, کرتے رہو نصیحت. وذکر فإنما أنت مذکر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نصیحت کرتے رہو, تم صرف نصیحت کرنے والے ہو. لست علیہم بمسیطر, زبردستی کرنے والے نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دلوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, بشر میں سے مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر کبھی کوئی خیر نہ ہوتا. کبھی غلطی سے کسی نافرمان شخص یہ نہ کہنا کہ تمہاری مغفرت کبھی نہیں ہوگی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کون ہوتے ہو تم, کون ہوتا ہوں میں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم کر دیں؟ ہماری جرت کیا ہے, حیثیت کیا ہے ہماری؟ تو اللہ کے لیے اپنے اعمال ضائع نہ کرو, ایک جملے کی وجہ سے، چند الفاظوں کی وجہ سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک کلمہ، ایک لفظ، ایک جملے کی وجہ سے، کلمہ یعنی ایک لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، ایک لفظ کی وجہ سے. اور ایک روایت میں آیا ہے لا یلقی لہا بالا، انجانے میں کہہ دیا، انجانے میں بھی ایک لفظ زبان سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ اس لفظ نے اس شخص کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیا. اس کے آگے اگلا جو مبطل ہے اعمال میں سے، کاہن اور جادوگروں کے پاس جانا. جادو معاشرے میں عام ہو گیا ہے، کہانت، غیب کی خبریں دینے والے بھی معاشرے میں عام ہو چکے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ کر دے. جب تک یہ موذی مرض معاشرے میں موجود ہے تو معاشرے میں قطع رحمی، دل کی تنگی، بے برکتی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی رہتی ہے. کیونکہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. کوئی بھی سمجھدار، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا باضمیر انسان ان کے پاس نہیں جاتا، وہ مر جائے گا لیکن ان کے پاس نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جادوگر کے پاس، جو شخص کاہن کے پاس یا عراف کے پاس جاتا ہے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یہ صرف جانا ہے، اس کی تصدیق کرنے کی بات نہیں ہو رہی. تصدیق کرنے کے بعد دوسری روایت میں آیا ہے فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم، وہ تو کافر ہے نعوذ باللہ. لیکن یہ جو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یار شغل دیکھنے گئی، تمہیں یہی شغل ملا ہے دیکھنے کے لیے کہ 40 دن کی نمازیں کا رد کر دی تم نے، یہی مشغلہ تھا، کیا دیکھنے گئے ہو تم؟ ایک جادوگر کو جادو کرتے ہوئے دیکھا، ایک نافرمان کو نافرمانی کرنے کے لیے گئے ہو دیکھنے کے لیے، اور یہ جرم سر پہ اٹھا کے آئے ہو. 40 دن کی نمازیں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر نہیں تو پڑھتے بھی نہیں. عجیب سے کلکولیشنز ہیں بعض لوگوں کی، ایک جرم کر لیا اب توبہ کریں، اللہ سے دعا استغفار کرتے رہیں، وہ کریم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، 40 دن کی نمازیں اگر قبول نہیں ہوتی اس کے بدلے میں کچھ اور اللہ تعالیٰ دے دے گا، یا قبول ہی کر رہے اس کی مرضی ہے، لیکن ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ قبول نہیں ہوگی، اس کا پھر جواب کیا ہونا چاہیے؟ پھر پڑھتے نہیں نمازیں 40، ایک نماز چھوڑی تو کافر ہے. پھر ابھی تو نمازیں 40 نہیں تھے، اب کچھ باقی خیر نہ رہا. اس کا مطلب یہ ہے قبول نہیں ہوں گی، یعنی جو اجر و ثواب ان نمازوں پر مرتب کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس سے محرومی ہے. 40 دنوں کی نمازیں جو ہیں اس میں جو خیر اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا تھا، جو اجر و ثواب تھا، اس سے محرومی ہے. کیا یہ نمازیں دوبارہ دہرائی جائیں گی؟ قضا نہیں، قضا نہیں ہوں گی یہ نمازیں. یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ نماز کی فرضیت تو اللہ نے قبول کر لی ہے، لیکن جو اجر و ثواب اس پر مترتب تھا وہ نہیں ہے. اس کے بعد مبطلات الاعمال میں سے جو سب سے زیادہ سنگین ہے، میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، بلکہ یہ دو رہ گئی ہیں، ان پہ بات میں ختم کرتا ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ البدعہ، بدعت عمل کو اکارت کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کی دلیل نہ ہو ہمارے دین میں تو وہ مردود ہے. اور مردود کا معنی کبھی بھی نہیں ہو سکتے وہ قبول ہو, کسی زبان میں بھی آپ نہیں اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے. مردود مردود ہی ہوتا ہے, وہ کبھی مقبول ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مردود مقبول کے ضد ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا, جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے, لیس علیہ امرنا, جس عمل پر ہمارا طریقہ نہ ہو, فہو رد, وہ مردود ہے. اور بدعت, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, معاشرے میں عام ہو چکی ہے اور بعض لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے. سمجھانے کے باوجود بھی بعض لوگ نہیں سمجھ پا رہے, شاید وہ سمجھنا چاہتے ہوں یہ الگ بات ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دے تاکہ آپ سمجھ سکیں, کیونکہ معاملہ سنگین ہے. اعمال کو ضائع کرنے کی بات ہو رہی ہے, مردود کا لفظ ہی خوفناک ہے. جب مردود کا لفظ دیکھیں نا تو مومن کو ڈرنا چاہیے. تو پھر کان سے پہلے دل کھولنے تاکہ سمجھ تو آئے. دو لفظوں میں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, نتیجہ رد ہے. اس سے پہلے تین چیزیں ہیں, یہی ترازو ہے بدعت کا. اسی پہ تولتے جائیں آپ کو سنت و بدعت میں فرق نظر واضح ہو جائے گا بذنی سبحانہ وتعالی. لیکن اگر آپ دل بند کر کے رہتے ہیں اور اس میں غصہ اور کینہ بھر جاتا ہے اور اپنے صرف کانوں سے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور پورے جسم میں تناؤ سب پیدا کر لیتے ہیں, چہرے کی سروٹوں کو آپ سکیڑ لیتے ہیں, غصے سے سنتے ہیں, نفرت سے سنتے ہیں, تو پھر کبھی توفیق نہیں ہوگی سمجھنے کی. یاد رکھیں, تو اللہ کے لیے آج ہی سمجھ لیں, اپنے اعمال کو بچا لیں, حفاظت کر دیں اپنے اعمال کو, کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے. من احدث, نئی چیز ہے, فی امرنا هذا, دین سے تعلق ہے, ما ليس منه, جس کی دلیل نہ ہو, نتیجہ فہو رد. یہ تین چیزیں, نئی چیز ہے, دین سے تعلق ہے, دلیل نہیں ہے, مردود ہے, بدعت ہے. موبائل فون بدعت ہے شرعاً؟ بدعت ہے یا نہیں؟ نہیں بدعت ہے. ترازو پہ تولیں, نئی چیز ہے, نئی چیز تو ہے کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہیں تھے. لیکن دوسری شرط جو ہے, کیا اس کا تعلق دین سے یا دنیا سے ہے؟ دنیا سے تعلق ہے, دین سے تو نہیں ہے. یعنی ہم اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے موبائل فون خریدتے ہیں, اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے موبائل فون بنایا گیا, دنیا کو آسان کرنے کے لیے بنایا گیا. ہاں, اس کے اچھے استعمال سے آپ کو اجر مل سکتا ہے, برے استعمال سے آپ کو گناہ مل سکتا ہے, لیکن اس کی بنانے کی وجہ, بنیادی وجہ اور حقیقت اجر و ثواب کی وجہ نہیں تھی. تو دین سے تعلق نہیں ہے, دنیا سے تعلق ہے, تو بدعت نہیں ہے. یہ اینک ہے, یہ مائکروفون ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے بنیادی طور پر, وہ بدعت لغت کے اعتبار سے تو ہے, نئی چیز تو ہے. ہر نئی چیز کو لغت میں عربی زبان بدعت کہا جاتا ہے, نئی چیز کو عربی زبان میں بدعت کہا جاتا ہے, نئی چیز ہے. لیکن شرع بدعت کی یہ تین شرطیں ہیں, جب تک پوری نہیں ہوتی تو بدعت ہوتی نہیں. پہلی شرط نہیں ہو, جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتی, وہ ہمارا دین ہے. اور جس چیز کا تعلق دین سے ہے, دنیا سے نہیں ہے, اور پھر اس کی دلیل بھی موجود نہیں, نہ قرآن میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں ہے, نتیجہ بدعت ہے. اب جشن میلاد النبی منانا سنت ہے, بدعت ہے؟ تولے اسی ترازو پہ, کیا جشن میلاد النبی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ نہیں. صحابہ کرام نے منایا, بہترین تین صدیوں میں لوگوں نے منایا؟ نہیں. تو نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. نمبر دو, دین سے تعلق ہے دنیا سے تعلق ہے؟ دین سے تعلق ہے, کیونکہ ہر بندہ جو بھی جشن میلاد النبی منانے کی کوشش کرتا ہے یا مناتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے, اجر و ثواب کی نیت سے عمل کرتا ہے, تو دین سے تعلق ہے. نمبر تین, اس کی کوئی دلیل ہے؟ ایک آیت میں کہیں پر اجازت ہے کرنے کی یا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ جواب ہے نہیں. نہ قرآن میں اس کی دلیل ملتی ہے, نہ حدیث میں ملتی ہے, نہ سلف کے عمل سے ملتی ہے, نہ اجماع میں, کہیں سے بھی نہیں ملتی, تو اس کی دلیل بھی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, اسے کہتے ہیں بدعت. اور آخری جو مبطل ہے اعمال میں سے, جو سب سے زیادہ خطرناک ہے, وہ ہے الردہ, نعوذ باللہ. ردت, ایسے اعمال جو ایک مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. الارتداد عن الدین عن الاسلام نعوذ باللہ. کافر دو قسم کے ہیں, ایک وہ کافر جو پیدائشی کافر ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے. دوسرے قسم کے وہ کافر ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کوئی عمل کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں المرتد. اور کافر کا کوئی عمل بھی باقی نہیں رہتا, کوئی عمل بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِنَّا إِلَى مَا عَمِلَ مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن جو بھی عمل لے کے آئیں گے کافر, جو بھی اچھا عمل دنیا میں کرتے تھے, قیامت کے دن هَبَاءً مَنْثُورًا, دھول کی طرح اڑ جائیں گے, کوئی باقی نہیں رہے گا ان کا عمل. اور اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے رہو, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن فرمانبرداری کرو, اور اپنے عمل اعمال کو ضائع نہ کرو, کیونکہ جو عمل نافرمانی کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور کفر جیسی بڑی نافرمانی. امام مجید قبر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے مراد کفر ہے, وہ نافرمانی جو عمل کو اکارت کر دیتی ہے, اس میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی. لا تبطلوا اعمالکم, سبحان اللہ. اور یہاں پر ردت, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ان چیزوں کو کہا جاتا ہے نواقض الاسلام, وہ چیزیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. ابھی تک تو بہت سارے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ریاکاری کی بات ہوئی, اس پر اتفاق ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر من الاذی کی بات ہوئی, التعلی علی اللہ کی بات ہوئی, عصر کی نماز کو چھوڑنے کی بات ہوئی, یہ سارے باتوں پہ اتفاق ہے, کہتے ہیں یار یہ بڑی اچھی بات ہے. مسئلہ ہوتا ہے بدعت کے مفہوم میں تھوڑا سا پاؤں جیسے جگمگاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے, جشن میلاد النبی تو مناؤ یار, خیر و برکت ہے, بدعت کہاں ہے؟ عجب بات ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مردود ہے وہ یہ کہے خیر و برکت ہے. اور اس سے بڑھ کر 10 قدم آگے بڑھ کر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو کا مشرک ہو نہیں سکتا. نواقض الاسلام کو جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو تم پکے, بات ختم ہو گئی. اور اسے کہتے ہیں الارجاء, ایک دفعہ آپ نے ایمان قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا, اب تم اسے خارج نہیں ہو سکتے. پھر یہی مانتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ کوئی ایسا عمل نہیں جو مسلم خارج نہ کر دے دائرہ اسلام سے. ان کے فقہ کی کتابیں دیکھیں, لکھا ہوتا ہے باب المرتد فقہ کی کتابوں میں, پھر اس میں چند مسائل پیش کرتے ہیں, عجب سی بات ہے. تو پھر یہ مبتلات نواقض الاسلام، مبتلات الاسلام یہ کیا ہے؟ سلف اہل سب سے پہلے نعوذ باللہ جو ہے وہ ہے الشرک باللہ، شرک کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی سارے عمل اکارت کر دوں. شرک کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل، بڑے سے بڑا عمل بھی باقی نہیں رہتا، اگرچہ وہ عمل نبوت کیوں نہ ہو، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. وہ یہ تو محال ہے نا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کرتے، معصوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں کیا میں اور آپ معصوم ہیں؟ ہرگز نہیں. تو ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ بچ کے رہنا، شرک سے بچ کے رہنا، مرنا ہے مر جاؤ لیکن شرک سے بچ جاؤ. اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا، عام لفظوں میں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان میں سے کوئی حصہ مخلوق کو دے دینا، چاہے مخلوق درخت ہو، پتھر ہو، درند ہو، پرند ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، نبی ہو، جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس میں سے کوئی بھی حق اس مخلوق کو دے دینا اسے شرک کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے عبادت کا حق، کہ عبادت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات، سارے عبادت ہم جانتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رابط ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، جتنی بھی اعمال یہ بھی عبادات ہیں. جیسے کہ نماز ہم صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہمیں دعا، پکار، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے. جو نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے لیکن پکارتا کسی اور کو ہے، کسی نبی یا کسی ولی کو، تو اس نے شرک کیا ہے، اس کی یہ نماز بھی اکارت ہو گئی، باطل ہو گئی. اور یہی اصل مقصد ہے رسولوں کو بھیجنے کا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول بھیجا ہے، ہم نے رسول بھیجا ہے، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا اجتناب کرو. کیا آج ہم مسلمانوں نے اس کو سمجھا ہے؟ کیا آج امت میں توحید عام ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، بستیوں میں، گلیوں میں توحید عام ہے، یا یہ شرک کے نظارے بھی دیکھنے کو آتے ہیں نعوذ باللہ؟ تو شرک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا، اور یہ وہ چیز ہے جس کو آج اکثر مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نواقض الاسلام میں سے دین کو گالی دینا، نبی کو گالی دینا، یہ سب جانتے ہیں، اس پر تو اتفاق وہ بھی کرتے ہیں جو مخالف ہیں کہ نبی کو گالی دینا کفر ہے، دین کو گالی دینا کفر ہے، دین سے بغض رکھنا کفر ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا کفر ہے. یہ سب باتیں نواقض اسلام میں سے ہیں. جادو کرنا کفر ہے، یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے، لیکن شرک کو نہیں سمجھ پا رہے. جو سب سے بڑا ناقض ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے، جو دین کو گالی دیتا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، جو نبی کو گالی دیتا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، جو جادو کرتے وہ بھی جانتا ہے اپنے ضمیر سے، اگر اس کو کوئی باقی زندہ ہے تو وہ بھی جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. لیکن قبر کا طواف کرنے والا، غیر لوگوں کو پکارنے والا، وہ تو کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھتا کہ میں حق پہ ہوں اور میں توحید پر ہوں، میں تو خیر عمل کر رہا ہوں. اور یہی مصیبت ہے بدعت کی، اور سب سے بڑی بدعت شرک ہے. کہ بدعتی جب بدعت پہ عمل کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خیر عمل کر رہا ہوں، اسے شیطان اس دلدل سے نکلنے ہی نہیں دیتا کہ اس کو ایک مرتبہ یہ تو سمجھ جائے میں غلط کر رہا ہوں، نہیں، تو شیطان اسے یہ وسوسہ کرتا رہتا ہے تم تو موحد ہو، یہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے بھی حق ہے، ان کو پکارنا اللہ کو پکارنے جیسا ہے، اللہ نے ان کو یہ ولایت عطا فرمائی ہے، یہ مادر زاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلے ولی ہیں، ان کو پکارو، یہ وسیلہ ہیں تمہارے، ان کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ وہ بیچارے وہ سمجھتے رہتے ہیں یہی بات حق ہے اور اسی پہ گزارا کرتے رہتے ہیں، اچانک بلاوا آ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے، اور سوائے حسرتوں کا کچھ باقی نہیں رہتا، واللہ حسرتیں حسرتیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، جب فرشتہ آتا ہے نا روح قبض کرنے کے لیے کافر کی، مشرک کی اور بدکار کی، تو اسے زور سے کھینچتا ہے، روح ڈر جاتی ہے، گھس جاتی ہے جسم کے اندر، وہ فرشتہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اسے نکال کے آ جاتا ہے سختی سے، والنازعات غرقا، موت سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے جب اپنے آنکھوں سے دیکھتے اس دنیا سے جا رہا ہوں اور موت کا نظارہ سامنے آتا ہے، جہنم سے فرشتے آتے ہیں، جہنم کا کفن لے کے، کالے سیاہ فرشتے، بدبودار کانٹے دار کفن لے کے آتے ہیں، جہنم سے لے کے آتے ہیں، جب یہ نظارہ دیکھتا ہے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، اس نظارہ کو دیکھ کے وہ ایک تمنا کرتا ہے، کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرا رب مجھے ایک موقع دے دے، بس ایک موقع دے دے، بس کل تک مجھے موقع نہ ملا اور میں ہمیشہ برا بلا کہتا رہا، جو بھی نصیحت کرتا اس کی بات کو چھوڑ دیتا، رب ارجعون تو ہی میرا رب ہے، مجھے ایک موقع دے دے بس، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں بد عمل کر کے آیا ہوں مجھے ایک موقع دے دے بس، اس ایک موقع میں جو میں بگاڑ کے وہ سب ٹھیک کر کے آؤں گا، وہ موقع تو کبھی آئے گا لیکن آج موقع ہے، آج وہ دن ہے، مہلت بھی ہے، وقت بھی ہے، اس دن سوائے حسرت و ندامت بھی کچھ نہیں رہے گی، آج توبہ کر لو، شرک سے توبہ کر لو، ان بدعات سے توبہ کر لو، کیونکہ جواب ایک ہی ملے گا، کلا، ہرگز نہیں، اس رحمان الرحیم سے یہ جواب ملنے والا، اعمال کی حفاظت کے تعلق سے چند باتیں میں نے کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ لوگوں کو، حاضر و سامعین کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک اعمال کرتے بھی رہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.